بسم الله الرحمن الرحيم وكان ابن الناطور صاحب إيليا وهرقل سقف على نصارى الشام. بتلایا تھا کہ یہاں سے آگے والی عبارت کو بعضوں نے تعلیق قرار دیا ہے لیکن اس کو تعلیق ماننا صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے یہ بات متصل ہوگی، ملحق ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ ابن ناطور امام ابن شہاب زہری کو کب ملے، کہاں ملے، اور کس وقت انہوں نے یہ واقعہ امام ابن شہاب زہری کو سنایا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. چونکہ ابن الناطور ہرقل کے ہم زمانہ ہے، ہرقل کے خاص لوگوں میں سے، اور امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ تو تابعین میں سے، کیسے دونوں کی ملاقات ہوئی، ابن ناطور کی اور امام ابن شہاب زہری کی؟ ایک بڑا سوال ہے. تو امام زہری نے یہ واقعہ ابن ناطور سے سنا ہے بلا واسطہ، کوئی واسطہ نہیں. ابن ناطور پہلے عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، اور بہت لمبی عمر انہوں نے پائی. کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے بعد عبد الملک ابن مروان کے زمانے کے اندر امام ابن شہاب زہری کی ابن ناطور سے دمشق میں ملاقات ہوئی. اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ ابن ناطور کی عمر کتنی لمبی ہوئی ہوگی، کہ عبد الملک ابن مروان کی خلافت سن 64 ہجری کے اندر شروع ہوئی ہے. اس دور کے اندر امام ابن شہاب زہری نے ابن ناطور سے ملاقات کی، اور ابن ناطور نے یہ پورا واقعہ امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کو بلا واسطہ سنایا، جو آگے آ رہا ہے. یہ عام متن شراح لکھتے ہیں، لیکن حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ میری سمجھ سے باہر کی بات ہے. وہ یوں فرماتے تھے کہ ابن ناطور نے یہ واقعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو سنایا، اور جس طرح یہاں بھی سند گزری ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عبید اللہ کی سند سے امام ابن شہاب تک یہ واقعہ پہنچا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے عبید اللہ کو سنایا، اور انہوں نے حضرت امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا. کا میری رائے ایسی ہے، حقیقت حال واللہ سبحانہ و تعالی عالم. ناطور عربی زبان کے اندر کہتے ہیں باغیچے کی دیکھ بھالی کرنے والے کو، جو کسی پھلوں کی باڑی کی دیکھ بھالی کرے. یہ لفظ را کے بعد الف کے ساتھ بھی بولا گیا, ابن الناطور اور ابن ناطورا دونوں طرح بولا گیا. یہ ابن ناطور کا تعارف دیکھیے کہ تین چیزیں یہاں تعارف کے طور پر ذکر کی. نمبر ایک, صاحب ایلیا ابن ناطور, یہ ایلیا قدس کے گورنر بھی تھے, یعنی قدس شہر کے, ایلیا شہر کے ابن ناطور گورنر تھے, یعنی وہاں کی سیاسی نظام کی ان کی ذمہ داری تھی. نمبر دو, وہ ہیرقل, ہیرقل قیصر روم کے خاص آدمی تھے. تیسرا تعارف, سقف, سقف عیسائیوں کے اندر جو بڑے مذہبی عالم ہوتے ہیں ان کو سقف کہا جاتا ہے, گویا عیسائی مذہب کے بڑے پادری تھے. یہ تین ان کا تعارف ہوا, ایلیا شہر کے گورنر, ہیرقل کے خاص آدمی اور بڑے پادری تھے, تو گویا مذہبی اعتبار سے بھی سردار تھے, بڑے ذیلم آدمی بھی تھے اور عیسائی شریعت کے اندر ان کا بڑا مقام تھا ابن ناطورا کا. تو کا ابن الناطور یا ابن ناطورا, اور ملک شام کے اندر ان کو بڑا پادری کا عہدہ ملا ہوا تھا. الا نصارى شام کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ شام کے لوگوں کے بڑے دینی سردار تھے, بڑے اونچے درجے کے پادری تھے. یحدث, اب ابن الناطورا ایک واقعہ سنانا چاہتے ہیں, اور یہ واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ اس لیے لائے کہ ابھی جو ہیرقل روم کا واقعہ گزرا اس کے ساتھ اس کا کامل جوڑ ہے, اسی لیے اس واقعے کو لا رہے ہیں جس کو پہلے آپ کو اجمالاً سنا دیا تھا. یحدث کے فاعل ہے ابن ناطورا. ابن ناطورا بیان کرتے ہیں, ان ہیرقل حین قدم ایلیا, کہ ہیرقل بادشاہ جب ایلیا تشریف لائے منت پوری کرنے کے لیے, وہی واقعہ جو پہلے بتلایا. اصبح یوما, ایک دن صبح ایسی حالت میں کی کہ خبیث النفس, ان کی طبیعت خراب تھی, طبیعت کے اندر بے چینی تھی, جیو ڈوا رہا تھا. خبیث النفس کا بہترین ترجمہ, ایک دن ہیرقل دربار کے اندر آئے تو عجیب حالت کے اندر آئے کہ ان کی طبیعت بہت بے چین تھی, گھبرائی گھبرائی ان کی طبیعت تھی ہیرقل کی. فقال بعض بطارقته, بطارق کی جمع بطارقہ, تو ان کے بعض خاص لوگوں نے پوچھا, ان کے بعض خاص لوگوں نے پوچھا. اب یہ بطارقہ بطارق واحد ہے, بعض کہتے ہیں کہ حکومت کے عہدے داران کو کہتے ہیں, یعنی بادشاہ کے وزراء. بعض کہتے ہیں کہ بطارق کہتے ہیں مذہبی عہدے دار کو, یعنی عیسائی مذہب کے بڑے عہدے دار, اور بعض کہتے ہیں کہ عیسائی مذہب کے مذہبی ماننا اور حکومت کی شورا کے رکنا, یہ تین معنی بطارق کے کیے گئے ہیں. تو ہرقل کو ان کے بعض وزیروں نے سوال کیا، کوئی بڑا آدمی بے چین ہو تو ماتحت لوگ خاموخا اس کو خوش کرنے بھی پوچھتے ہیں کہ جناب عالی آج کچھ بے چین معلوم ہو رہے ہیں، بات کیا ہے؟ اب یہاں جو لفظ خبیث نفس آیا اس کے بارے میں آپ نے حدیث شریف میں پڑھا کہ یہ بولنا نہیں چاہیے، یہ لفظ کتاب الآداب میں یہ لفظ آتا ہے کہ یہاں تو کافر کے لیے استعمال ہوا ہے، چونکہ ہرقل کی طبیعت خراب تھی بے چین بھی، اور کہنے والے ابن الناطورا ہے، اور جس کے لیے کہہ رہے ہیں وہ مسلمان، وہ بھی عیسائی ہے، تو ایک غیر مسلم کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہے خبیث النفس، ورنہ حدیث شریف میں یہ لفظ مسلمانوں کو بولنے سے منع کیا گیا، چونکہ ایسی تعبیرات جو طبیعت کو اچھی نہیں لگتی، ایسی تعبیرات اختیار کرنے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. بہت سی تعبیرات ہوتی تو صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا استعمال کرنا ذرا برا معلوم ہوتا ہے، اس میں سے یہ خبیث النفس ہے، چونکہ نفس کی طرف خباثت کی نسبت ہو رہی ہے اس وجہ سے. جیسے کہ استنجا خانہ کتنا اچھا لفظ ہے، اب آپ اس کو کہو سنڈاس جا رہے ہیں تو کتنا گندا لگتا ہے، چیز ایک ہی ہے، وہی چیز ہے، لیکن وہ تعبیر کے بدلنے سے کتنی گھن محسوس ہوتی ہے آدمی کو. بس یہ ہے خبیث النفس کا مطلب. تو یہ مسلمان کو ایسے لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. فقال بعض بطارقته، تو بعض ان کے درباری وزیروں نے پوچھا، قد استنکرنا ہیئت کا، آپ غیر معمولی ہیئت آپ سے ظاہر ہو رہی ہے، غیر معمولی ہیئت آپ سے ظاہر ہو رہی ہے، یعنی روزانہ آپ کی طبیعت کیسی حشاش بشاش خوش خرم دربار میں آپ آتے ہیں، لیکن آج ضرور کوئی بات ہے کہ آپ کی طبیعت کچھ مرجائی ہوئی ہے، کوئی الجھن اور ٹینشن ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے. معلوم ہوا کہ ماتحتوں کو چاہیے کہ بڑوں کی ان چیزوں کے معاملے میں بھی کچھ فکر رکھیں، کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ آج آپ کی طبیعت خراب ہے، کیا بات ہے؟ کچھ ظاہری آثار معلوم ہو رہے، کچھ دوا علاج آرام کی ضرورت ہے، اس طریقے سے. تو ہرقل کی طبیعت ایک دن بے چین تھی دربار میں آئے تھے، تو درباریوں نے پوچھا، خاص خاص درباریوں نے، بادشاہ سلامت آج آپ کی طبیعت کچھ ظاہر میں ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ بدلی ہوئی ہے. قال ابن الناطور، اب سوال جواب بیچ میں روک کر کے ابن الناطور ایک بات اور کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ہرقل وکان ہرقل حزاء، ہرقل علم نجوم کا بڑا ماہر آدمی تھا. حزاء کہتے ہیں علم نجوم کے ماہر فن آدمی کو. دیکھیے، ایک ہیں کاہن اور ایک ہے نجومی، دونوں میں فرق ہے. نجومی کہتے ہیں جو ستاروں کی چال اور کون سا ستارہ کون سی برج میں اس کے ذریعے سے مستقبل کی اور غیب کی باتیں کرے، اس کو کہا جاتا ہے نجومی، آسٹرالوجسٹ. تو جو ستارے وغیرہ کی چال اور ستارے کون سی برجی میں ہیں اس کے علم کے ذریعے مستقبل کی باتیں اور غیب کی باتیں بتلاوے، اس کو نجومی کہتے ہیں. کاہن اس کو کہتے ہیں جو جنات اور شیاطین سے تعلق رکھے اور جنات اور شیاطین سے بات لے رہے اس کو کاہن کہا جاتا ہے. تو ابن الناطور کا کہنا یہ ہے کہ ہرقل دونوں فن کا ماہر تھا, علم نجوم کا بھی ماہر تھا اور ساتھ ساتھ میں کہانت بھی جانتا تھا. اور بعض حضرات نے حزا کا ترجمہ کیا ہے ذہین, کہ ہرقل بڑا ذہین تیز ترار تھا, ینظر فی النجوم, اور وہ ستاروں کو دیکھا کرتا تھا, یعنی ستاروں کو دیکھتا تھا, ستاروں کی چال معلوم کرتا تھا اور اس سے غیب اور مستقبل کی باتیں بتلایا کرتا تھا. یہاں بات شرائع کرام نے ایک سال کھڑا کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسی روایت کیوں لائے جس سے علم نجوم کی تائید ہوتی ہے, حالانکہ نجومیت کا فن اور اس میں رات دن پڑے رہنا اور اس سے مستقبل معلوم کرنا, غیب کی باتیں معلوم کرنا, یہ ہماری شریعت میں ناجائز ہے. تو اس فن کی تائید ہوئے اس انداز کی روایت کیوں لائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ ینظر فی النجوم, کہ ہرقل کی تعریف ہو رہی ہے. تو ایک بات ذہن میں رکھنا, یہاں علم نجوم کی تعریف اور تائید مقصود نہیں ہے, بلکہ بتلانا یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت آپ کی ولادت اور ظہور اور بعثت کے زمانے میں ہر طرف سے آئی, اہل حق کی طرف سے بھی آئی اور اہل باطل کی طرف سے بھی آئی, کہ آخری نبی پیدا ہو رہے ہیں, آخری نبی کا ظہور ہو رہا ہے, آخری نبی کی بعثت ہو رہی ہے, اس کی بشارت اور خوشخبری اہل حق کی طرف سے بھی آئی جیسے کہ سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر, اور اہل باطل کی طرف سے بھی آئی کہ نجوم کا فن جاننے والے, کہانت جاننے والے یہ لوگ بھی ایسی باتیں بولنے لگے کہ دنیا کے اندر کوئی عظیم انقلاب ہو رہا ہے اور دنیا کے اندر جو ہے آخری نبی کی بعثت باسعادت ہو رہی ہے. تو اس کی طرف امام ان الفاظ کے ذریعے سے اشارہ کر رہے ہیں. فقال لهم, یہ قال کا فاعل ہرقل اور لهم کا مرجع بطارقہ, کہ جو درباری لوگوں نے ہرقل کو پوچھا کہ آج صبح میں آپ کی طبیعت ذرا بے چین لگ رہی ہے, میں بات کیا ہے, تو اب اس کا جواب آیا. ہرقل نے اپنے درباریوں سے کہا, ہین سألوہ, جب درباریوں نے ہرقل کو سوال کیا کہ آج آپ کی طبیعت بے چین معلوم ہو رہی ہے, تو کیا جواب دیا؟ انی رأیت اللیلۃ, آج رات میں نے دیکھا, حین نظرت فی النجوم, جب میں نے ستاروں میں غور کیا, کہ ملک الختانی قد ظہر, ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ظاہر ہو گیا, غالب ہو گیا. تو چونکہ یہ ہرقل علم نجوم کا ماہر تھا, تو رات کو وہ اپنے فن کے ذریعے سے آسمان میں ستاروں کو دیکھا کرتا تھا. تو کہا, آج رات جو میں نے ستارے دیکھے تو مجھے یہ ہو گیا کہ ختنہ کرنے والی قوم کا بادشاہ غالب آ گیا, اور ختنہ کرنے والی قوم عرب, کیونکہ اصل ختنہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں. ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کروائی, پھر ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ بعد میں آپ کی اولاد میں چلا, عربوں کے اندر بھی آیا. تو گویا ختنہ کرنے والی قوم یعنی عرب, بادشاہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور زہرہ کا معنی صلح حدیبیہ، کیونکہ عین اس وقت پر صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اور صلح حدیبیہ کو خود قرآن مجید نے فتح سے تعبیر کیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو یہ زہرہ کے معنی غلبہ، کہ ختنہ کرنے والی قوم کا بادشاہ غالب آ گیا، اور اسی وقت صلح حدیبیہ ہوئی تھی جس کو اللہ نے غلبہ عظیم سے تعبیر فرمایا، چونکہ وہ فتح مکہ کا پیش خیمہ بنی تھی اس وجہ سے. فَمَن يَقْتَتِنُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس زمانے کے اندر کون ختنہ کرواتا ہے، امہ بول کے زمانے کا معنی، اس زمانے کے اندر کون ختنہ کرواتا ہے بولو. قالو، تو درباریوں نے کہا، لیس یختتن الا الیہود، صرف یہودی لوگ ہی ختنہ کرواتے ہیں. انہوں نے اپنے علم کے مطابق جواب دیا، اور یہودیوں میں بھی جو ختنہ کا رواج آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے. تو سوال یہ ہو گیا کہ یہودیوں کا بادشاہ اب غالب آئے گا، یہ ڈر کی چیز تھی. تو درباریوں نے تدبیر بتائی، فلا یہمنک شأنہم، آپ کو ان کی حالت غم میں نہ ڈالے، آپ کو ان کی حالت غم میں نہ ڈالے، آپ کو ان کا معاملہ ہرگز غم میں فکر میں نہ ڈالے. یعنی یہودیوں کا بادشاہ غالب آ گیا، ایسا آپ کو نجوم میں نظر آیا، کوئی ٹینشن مت لو، یہودیوں سے تو اپنے نمٹ لیں گے، لڑ لیں گے یہودیوں سے. تو کیا کرنا ہے؟ وَاكْتُبْ إِلَى مَدَائِنِ مُلْكِكَ، اپنے شہر کے، اپنے ملک کے تمام شہروں کے ذمہ داروں کو لکھ دو، یعنی آپ کی اتنی عظیم مملکت ہے، مملکت روما، اس کے جتنے بھی ضلع ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے شہر ہیں، وہاں کے گورنر اور قاضیوں کے نام ایک حکم نامہ جاری کر دو. کیا حکم نامہ جاری کرو؟ فَلْيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ، جتنے بھی یہودی اور سب کو کاٹنا چالو کرو. آپ آرڈر دے دو نا، ہائی کورٹ آرڈر دے گا کہ جتنے بھی جو ہے آپ کے ملک میں یہودی رہتے ہیں ان کو قتل کر دو، تاکہ ٹینشن ہی نہیں رہے کہ یہودیوں کا بادشاہ غالب آ گیا اور قیصر روم کی حکومت ختم کر ڈالی، سب کو قتل کروانے کا آرڈر جاری کر دو. فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ، وہ لوگ اس معاملے کی بحث میں تھے، وہ لوگ اس معاملے کی بحث میں تھے کہ یہودیوں کے قتل کا حکم جاری کرے یا نہ کرے، اور حکم جاری کرے تو عام یہودیوں کا قتل کس طرح کرے، اس بحث کے اندر وہ لوگ مشغول تھے. یعنی ابھی ہرقل نے کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا، بلکہ حکم جاری کرے نہ کرے اس پر بات چل رہی تھی، اور جاری کرے تو کس انداز میں ان کا قتل کیا جائے، اس موضوع پر گفتگو چل رہی تھی. اتنے میں اچانک ایک دوسری بات پیش آ گئی. کیا بات پیش آ گئی؟ اتیہ رقل برجل ارسل به ملک غسان، ہرقل کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا جس کو غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا. اتنے میں ہرقل کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا جس کو غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا. رجل سے مراد ہے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ملک غسان سے مراد ہے بسرا کا حاکم حارث، جو پیچھے آپ کو بتلایا گیا. اور پیچھے یہ ترتیب بتلائی گئی کہ اس زمانے میں قیصر جیسے بڑے بادشاہوں کو ڈائریکٹ ملنا بہت مشکل تھا، اسی لیے حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک لے کر کے گئے تھے حارس کے پاس، وہی بسرا کے گورنر غسان کے بادشاہ کے پاس، اس نے پھر قیصر کے پاس بھیجا اور خط بھی بھیجا، حضرت دہیہ کو بھی بھیجا، اور ساتھ میں عدی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جو اس وقت کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے، یہ گئے. بات کہتے ہیں کہ صرف عدی رضی اللہ تعالی عنہ گئے جو اس وقت عیسائی تھے. تو کہا ہرقل کے پاس ایک آدمی لائے گئے، یعنی حضرت دہیہ یا حضرت عدی، اور ان کو بھیجا تھا غسان یعنی بسرا کے بادشاہ نے، حارث نے. کیوں بھیجا تھا؟ یخبر عن خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ وہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اطلاع دے. وے تو غسانی بادشاہ حارث نے باقاعدہ آدمی بھیجے کہ جاؤ اپنے بڑے بادشاہ قیصر روم کو اطلاع دے دو کہ عرب میں اس طریقے سے ایک نبی کی بعثت ہوئی ہے اور ایک نبی کا ظہور ہوا ہے، لوگ ان کے ہاتھ پر ایمان لا رہے ہیں. اس کی اطلاع دینے کے لیے غسان بسرا کے بادشاہ نے باقاعدہ قیصر کے پاس حضرت دہیہ یا حضرت عدی کو بھیجا. فلما استخبره، جب ہرقل نے اس آدمی سے حالات پوچھے، فلما استخبره ہرقل، ہرقل نے حضرت دہیہ یا حضرت عدی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پوچھے کہ مجھے بتلاؤ کہ وہ نبی جو بعثت کا در نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ان کے حالات کیا ہے. حالات پوچھنے کے بعد ہرقل کو اندازہ ہوا کہ یہ خبر کچھ دم خم والی خبر ہے، کوئی ٹھیک اور صحیح خبر ہے. تو اب وہ دوسری چیز طے کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو قاصد آئے ہیں حضرت دہیہ، یہ ختنہ کرنے والی قوم میں سے ہیں یا نہیں. تو اس نے اپنے سپاہیوں کو یہ کہا کہ دہیہ آئے ان کو لے جا کے چیک اپ کرو تو ذرا ختنہ ہے کہ نہیں ہے ان کے، اور مجھے آ کے رپورٹ دو. قال، قال کا فائل ہرقل، اذهبوا، ذرا لے جاؤ تو اس کو، فانظروا، چیک کرو تو، امختتن ہوا ام لا، اس کی ختنہ ہوئی ہے یا نہیں ہے. چونکہ اس نے نجوم میں کیا دیکھا تھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب آیا، تو بادشاہ کی تو خبر ملی حضور کی، لیکن یہ ختنہ کرنے والے ہے کہ نہیں یہ پکا کرنا تھا. اسی لیے حضرت دہیہ یا حضرت عدی کی چیکنگ کی گئی کہ دیکھ لو کہ ان کی ختنہ ہے کہ نہیں. لگتا ہے ایسے کہ اس زمانے کے اندر بھی جو ہے ایسی ایکس رے ایئرپورٹ پر جو مشینیں ہوتی ہے ایسی لگی ہوگی کہ جس میں چیک اپ کیا ہوگا انہوں نے. اب دنیا کے بہت سے ایئرپورٹوں کے اوپر وہ مشین لگ گئی ہے. پہلے وہ جو میٹل ڈیٹیکٹر سے چیک کرتے تھے، میٹل ڈیٹیکٹر سے، تو اب اس سے چیک اپ نہیں کرتے کہ آپ کے بدن کے اوپر کہیں کوئی چیز چھپائی ہوئی تو نہیں ہے. ایک تو میٹل ڈیٹیکٹر ہوتا ہے جو لگا لگا کے، اب نیا آ گیا، آپ کو کچھ نہیں کرنے کا. وہ مشین میں کاچ ہوتی ہے، کھڑے رہ جانے کا ہاتھ یوں کر دے اور وہ ایکس رے کی طرح مشین ہوتی ہے، فوراً نکل جاتا. آپ کے پورے بدن کا ہر ہر جز وہ لوگ دیکھ لیتے اسکرین کے اوپر. اب کئی ایئرپورٹوں کے اوپر یہ سسٹم لگ گئی ٹھیک ہو گیا. فانظروا امختتن ہوا ام لا، تو دیکھو کہ یہ ختنہ کیے ہوئے ہیں یا نہیں ہے. فنظروا الیہ، تو انہوں نے حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عدی کو چیک کیا. فحدثوہ، انہوں نے آ کر ہرقل کو بتلایا، انہ مختتن، کہ ان کی ختنہ ہوئی ہے. لہذا بادشاہ سلامت نے علم نجوم میں جو دیکھا تھا وہ سب صحیح صحیح ہو رہا ہے، یہ آنے والے قاصد ختنہ کرنے والی قوم کے اندر ہے. دیکھیے حضرت دہیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تو عرب سے تعلق رکھتے تھے، عرب میں ختنے کا رواج عام تھا، اور حضرت عدی بھی اگرچہ عیسائی تھے لیکن اس زمانے کے اندر وہاں ایک عام ماحول بن گیا تھا کہ عیسائی لوگ جو غیر مسلم ہوتے تھے وہ بھی ختنہ کرتے تھے. ابھی بھی بہت سے یہودی عیسائی ختنہ کرواتے ہیں. یہ ختنہ کرنے والی قوم میں سے تھے. وَسَأَلَهُ عَنِ الْعَرَبِ, سَأَلَ کے فائل ہرقل, ہو ضمیر کا مرجع رجل, یعنی ہرقل نے رجل یعنی حضرت دہیا سے سوال کیا عربوں کے بارے میں کہ کیا عرب لوگ ختنہ کرواتے ہیں. فقال, جانے والے آدمی حضرت دہیا یا حضرت عدی نے کہا, ہم یقتتنون, ہاں ہاں عرب لوگ تو سب ختنہ کرواتے ہیں. یہ سب باتیں جب ہرقل نے معلوم کر لی تو ہرقل کو یقین ہو گیا. فقال ہرقل, ہذا ملک ہذہ الامہ, یہی ہے اس امت کا, امت عرب کا بادشاہ. قد ظہر, جو غالب آ گیا دنیا میں, گویا یہ دوسرے قرائن آ گئے ہرقل کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے, کہ اس نے اپنے علم نجوم کی روشنی کے اندر دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کو جو اندازہ ہوا تھا کہ ختنہ کرنے والی قوم کے بادشاہ غالب آ گئے, تو اس کو ایک تو خبر ملی کہ عرب میں ایک نبی کی بعثت ہوئی, اور جو خبر لے کر کے گئے تھے ان کا چیک اپ ہوا, اس سے بھی ہوا کہ ان کی ختنہ ہے, اور ان کو پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ہاں عرب لوگ ختنہ کرتے. اس لیے ہرقل کو یقین ہو گیا کہ یہی آخر الزمان نبی ہے جن کے بارے میں تورات اور انجیل میں بشارتیں موجود ہیں. یہاں یہ مضمون ابن الناطور والا مکمل ہوا. جی مسئلہ ذہن میں رکھنا کہ علم نجوم یعنی ایسٹرالوجی سیکھنا جائز, جبکہ یہ فن آدمی سیکھے نظام الاوقات وغیرہ کو طے کرنے کے واسطے, جیسے کہ یہ جو نمازوں کے اوقات ہیں, صبح صادق طلوع غروب زوال کے اوقات ہیں, چاند کے مسائل کے اوقات وغیرہ کے نظام ہیں, یہ سب اس فن کے ذریعے سے آدمی کو معلوم ہوتے ہیں, جس کو گجراتی میں کھگوڑ شاستر کہتے ہیں. جو زمینیات سے متعلق ہوتا ہے وہ بھوگوڑ شاستر, اور یہ جو فلکیات اس کو کھگوڑ شاستر کہا جاتا ہے. تو یہ علم سیکھنا جائز ہے, لیکن اس کے ذریعے سے کوئی غیب کی باتوں کے چکر میں پڑے یہ ناجائز ہے. اسی طریقے سے اس کے ذریعے مستقبل کی باتوں کے چکر میں پڑے یہ بھی ناجائز ہے. ورنہ نقشے کہ بھائی کون سا ستارہ کیا نام ہے, کب طلوع ہوتا ہے, کب غروب ہوتا ہے, اور کیا اس کی چال ہوتی ہے, سورج کس مہینے میں کتنے بجے کہاں سے کس نقطے سے طلوع ہوتا ہے, کس نقطے پر غروب ہوتا ہے, مطلب الشمس مغرب الشمس, یہ وغیرہ سب چیزیں اس کے اندر, اس کو فلکیات بھی کہا جاتا ہے. تو یہ علم حاصل کرنا جائز ہے, لیکن بس اس کے ذریعے غیب کی باتوں میں نہ پڑے, اور جو ہے مستقبل کی باتوں کے چکر میں نہ پڑے, ورنہ پھر وہ ناجائز اور حرام ہو جائے. اور اس سے بڑے بڑے سینٹر ہوا کرے, کبھی اس کو جا کے دیکھنا چاہیے. پہلے سورت میں تھا لیکن سنا اب دوبارہ شروع ہوا ہے, بند ہو گیا تھا, اور بڑے شہروں میں تو ہوتا ہی ہے, وہ باقاعدہ گنبد بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ کو بٹھاتے ہیں, اور بٹھانے کے بعد جیسے رات ہو گئی ایسا منظر کراتے ہیں, پھر آسمان ہو گیا, ستارے آ گئے, پھر تمام ستاروں کے نام اور ستاروں کی چال وغیرہ کی پوری تفصیلات بتاتے ہیں. ڈیڑھ دو گھنٹے کا وہ پورا ایک پروگرام ہوتا ہے, وہ دیکھنا چاہیے. پہلے ساگر ہوٹل کے سامنے تھا تو بند ہو گیا, لیکن اب سنا اور کسی جگہ شروع ہوا ہے, دوسرے شہروں میں تو ہے, بڑے بڑے شہروں کے اندر, تو اس کو کبھی موقع سے دیکھ لینا چاہیے تو اس سے فلکیات کی بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں. اور ایک کتاب ہے فلکیات جدیدہ, ہمارے دوست مولانا سمیر الدین صاحب قاسمی کی لکھی ہوئی ہے, اس کو ایک بار مطالعہ کر لو, فلکیات جدیدہ, تو اس سے بھی بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. چلو بس. اب وہ تیسرا رخ واقعے کا, پھر ہرقل نے ایک خط لکھا اپنے دوست کی طرف, الا صاحب لہو, اپنے دوست کی طرف, بی رومیہ, جو رومیہ میں رہتا تھا یعنی مملکت روم کے مرکزی مقام میں رہتا تھا, اٹلی آج کل کا, وہاں وہ رہتا تھا. وہ بتلایا تھا آپ کو کہ ایک اور بہت بڑا جو ہے عیسائی عالم تھا جس کو فن نجوم کے اندر بڑی گہری مہارت تھی, اس کے اوپر ہرقل نے خط لکھا, اور خط اس نیت سے لکھا ہرقل نے کہ مجھے جو علم نجوم کی روشنی میں باتیں معلوم ہوئی ہے وہ باتیں صحیح ہے یا غلط, میں اس سے تصدیق کرا لوں. کیونکہ ہرقل کو علم نجوم کی روشنی میں یہ معلوم ہوا تھا کہ ختنہ کرنے والی قوم کا بادشاہ غالب آ گیا, یہ ہرقل کی اپنی علمی تحقیق تھی, لیکن اپنی اس تحقیق کی وہ دوسرے عالم سے تائید کرانا چاہتا تھا, اسی لیے اس نے باقاعدہ خط لکھا کہ رومن مملکت کا مرکزی مقام اٹلی, روما کے اندر جو ایک بڑا علم نجوم کا ماہر آدمی تھا اس کو خط لکھا. دیکھیے ایک غیر مسلم ہے لیکن اپنے فن پر اس نے قناعت نہیں کی, دوسرے سے تصدیق اور تائید بھی کروائی کہ میری بات صحیح ہے کہ غلط ہے, تم تائید کر دو. تو ہمیں بھی کوئی ایسی نئی علمی تحقیق کرے تو اس کی دوسروں کے پاس تصدیق تائید کروا لینی چاہیے, ہو سکتا ہے ہم سے کہیں غلطی ہو گئی ہو. تو اس نے باقاعدہ اس کو خط لکھا. اب یہ ہے کہ ہرقل نے جو خط لکھا تو کس کے ذریعے بھیجا, وہاں اٹلی رومان امپائر روما کے مرکز پر, تو کہا کہ بعض حضرات تو یہی کہتے ہیں کہ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لے کر ہرقل نے بھیجا کہ دہیہ تم ہی دامدعی نبوت کی طرف سے خط لے کے آئے ہو, تو میرا یہ خط لے کر کے تم ہی جاؤ وہاں مرکزی مقام اٹلی جاؤ اور جا کر کے میری تحقیق کی تائید کرا کر کے لاؤ. وکان نذیرہ فی العلم, اور وہ ہرقل کے علم میں برابر برابر کا درجہ رکھتے تھے, یعنی علم نجوم میں ہرقل کے برابر کا درجہ رکھتے تھے. ان کا نام زغاطر بتلایا گیا ہے, زغاطر. وسار ہرقل الى حمص, کیا مطلب, اور ہرقل حمص کی طرف روانہ ہو گئے. حمص ملک شام کا ایک شہر کا نام ہے. یعنی ہرقل نے کیا کیا, اپنی تحقیق کی تائید کے لیے خط لے کر کے روما ایک آدمی کو روانہ کیا قسطنطنیہ سے یا ایک ایلیا سے, اور خود وہ ہم شہر کے لیے روانہ ہو گیا. تو حضرت دہیا جو گئے ہوئے تھے ہرقل کے پاس, ہرقل نے ایلیا میں ان سے ملاقات کی, ساری گفتگو ہوئی, اور پھر ہرقل نے اپنی تحقیق کی تائید تصدیق کے لیے آدمی کو حضرت دہیا کو بھیجا اٹلی, اور خود ہرقل ہمس کے لیے روانہ ہو گیا. گویا ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے روانہ ہو گیا. پلم یریم ہمس, ہرقل ابھی ہمس ہی میں مقیم تھا. ہرقل ابھی ہمس ہی میں مقیم تھا, ہمس چھوڑا نہیں تھا. حتی اتاہ کتاب من صاحبہ, یہاں تک کہ خط کا جواب آ گیا اس کے دوست کی طرف سے. یعنی یہ جو تصدیق کے لیے خط بھیجا تھا اس کا جواب آ بھی گیا. وہ اگر حضرت دہیا خود تشریف لے گئے تھے تو ابھی ہرقل ہمس شہر میں تھا, اتنے میں تو حضرت دہیا اٹلی کا سفر کر کے واپس آ بھی گئے, اور وہاں جغاتیر سے مل کر کے جو تحقیق کرنی تھی کہ وہ نجوم کے علم کے ذریعے سے تصدیق کر دے رہے کہ کیا ختنہ کرنے والوں کے بادشاہ غالب آ گئے, یہ بات صحیح ہے, تو وہ تصدیقی خط لے کر کے حضرت دہیا واپس بھی آ گئے سفر سے. یو آفی کو حتیٰ عطا ہو کتاب من صاحبہ, یہاں تک کہ ہرقل کے پاس اس کے دوست کی طرف سے خط کا جواب آ گیا. یوافق رائے ہرقل علی خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانہ نبی, اس خط کے اندر تائید تھی ہرقل کی رائے کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا اور حضور واقعی وہی نبی ہے. یعنی وہاں اٹلی جو تحقیق کے لیے خط لکھا تھا تو وہاں سے زغاتر نے جواب میں لکھا کہ ہرقل تو نے جو علم نجوم کے ذریعے سے معلوم کیا وہ صحیح معلوم کیا کہ اللہ کے آخری نبی کا ظہور اور غلبہ ہو گیا, اور جو مدعی نبوت ہے وہ واقعتاً اللہ کے نبی ہے. یہ اس نے تائید کر دی. کس نے تائید کر دی؟ زغاتر نے, وہاں سے روما کے دارالسلطنت سے. لہذا اب ہرقل قیصر کے لیے تو ایک دلیل اور مل گئی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہے, اس کی ایک دلیل اور مل گئی. یہ سب عیسائیوں کے واقعات, عیسائیوں کی تائید کے, گویا کہ ان کو اس روایت کے ذریعے بتلایا جا رہا ہے کہ تمہارے اسلاف متقدمین پوری تحقیق کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ہونے کا یقین کر چکے تھے. قیصر روم ہو, ہرقل, زغاتر ہو, ان سب نے سوال جواب, علم نجوم کی تحقیق, سب کے ذریعے سے یہ نتیجہ نکال لیا تھا کہ حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے سچے نبی ہے. تورات انجیل میں جن کے لیے بشارت آئی ہے وہی نبی ہے, لہذا تمہیں بھی ان سب کو ان کی نبوت کو مان لینا چاہیے. امت عیسائیہ کو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لینا چاہیے, یہ دعوت دی جا رہی ہے ان کو. اب جب وہاں سے تائید آ گئی, اب ہرقل کی ذرا بات دیکھیے, ہرقل نے کیا کیا؟ جب ہر طرف سے تائید آ گئی کہ یہی اللہ کے آخری نبی ہے جن کی بشارت آئی ہے, تو اس نے سوچا کہ میں اپنے تمام وزیروں کو, شورا کے, پارلیمنٹ کے اراکین کو ایک دن میں بتلا دوں یہ بات سب کو. تو اس نے پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس طلب کیا, ایمرجنسی پارلیمنٹ کی میٹنگ بلوائی اس نے. فأذن هرقل لعظماء الروم, أذن ہرقل نے اطلاع دی روم کے بڑے بڑے وزراء اور پارلیمنٹ کے اراکین کو، فی دس کری ہی اپنے دربار کے اندر. اصل میں دستکر کس کو کہتے ہیں؟ محل کو یا ایسے ہال کو جس کے ارد گرد کمرے بنے ہوئے ہو، وسیع ہال ہو اور ارد گرد میں کمرے بنے ہو، اس کو کیا کہا جائے گا؟ دستکر. تو ہرقل نے اپنے دربار کو سجایا اور دربار کے اندر اپنے بڑے بڑے وزراء اراکین شورا کو جمع کیا، پارلیمنٹ کے اراکین کو جمع کیا. بحمس، حمس شہری میں یہ ساری کاروائی ہو رہی ہے، اور عجیب و غریب اس نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا. کیسا کیا؟ ثم امر بابوابها فغلقت، اس نے دروازے سب بند کرنے کا حکم دیا اور سب دروازے بند کر دیے گئے. یعنی پہلے پارلیمنٹ کے محل کے دروازے کھلوائے کہ سب آ جاوے، درباری لوگ، وزیر لوگ، پارلیمنٹ کے اراکین شورا والے سب آ جاوے. جب آ گئے سب کے سب تو اس نے تمام دروازے بند کروا دیے، چونکہ بڑے اہم موضوع پر آج پارلیمنٹ میں بحث ہونی ہے اور اہم موضوع کے اوپر ہرقل اپنی پارلیمنٹ سے آج خطاب کریں گے، اس لیے جو ہے اس نے تمام دروازے بند کروا دیے اور سیکیورٹی لگوا دی کہ کسی بھی رکن کو ابھی باہر مت نکلنے دینا جب تک کہ میں تم کو اجازت نہ دوں. اصل میں ہرقل کو یہ خطرہ تھا کہ میں اعلان جیسے ہی کروں گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ظہور عرب میں ہوا ہے وہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہے، تورات انجیل میں جن کے لیے بشارت آئی ہے یہ وہی سچے نبی ہے، میں نے بھی اپنے علم نجوم سے معلوم کیا، زغافر سے بھی معلوم کروایا، سب جگہ سے تائید آ رہی ہے یہی اللہ کے نبی ہے، تو جیسے میں ان کی حقانیت کا اعلان کروں گا ایسے ہی میرے یہ وزراء، میرے منسٹرز اور پارلیمنٹ کے اراکین میرے خلاف ہنگامہ کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ سب میرے اوپر حملہ کر کے مجھے قتل کر ڈالیں. اس لیے قیصر روم نے پہلے دروازہ بند کروا دیا. اس کو جو ہے بغاوت کا خطرہ ہو گیا اس وجہ سے. اور یہ کیسے ہوا؟ اس کا پورا واقعہ بھی اہل تاریخ نے نقل کیا ہے کہ جب حضرت بحیۂ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جو بھی شخص ہو خط لے کر کے روما کے مرکزی مقام اٹلی تشریف لے گئے زغافر کو ملنے کے لیے، وہی تحقیق کرانی تھی، تصدیق کرانی تھی کہ واقعی ختنہ کرنے والوں کے بادشاہ ظاہر ہو گئے. تو زغافر نے جب علم نجوم دیکھا اور اس کو یقین ہو گیا کہ عرب کے اندر جو نبی آئے ہیں وہی واقعی سچے نبی ہے، اور یہ خط مبارک جو آیا ہے وہ اسی نبی کا خط ہے اور ہرقل کی تحقیق بھی یہی ہے، تو زغافر کو اتنا پکا یقین ہو گیا کہ اس نے حضرت دہیے قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے مطابق ایمان قبول کر دیا، زغافر مسلمان ہو گئے اور اسلام چھپایا نہیں. وہاں چرچ کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ آف چرچ ہوا کرتی ہے اس میں وہ بے خوف ہو کر کے آئے زغافر، اور زغافر نے آ کر کے چرچ کے اندر جتنے بھی دوسرے پادری وغیرہ ہوتے ہیں اور ان کے ماننے والے مریدین اور تلامذہ ان سب کے سامنے علل اعلان کہا. حالانکہ زغافر کا مقام مرتبہ بڑا اونچا تھا لیکن بالکل ہمت کر کے اس نے علل اعلان کہا کہ بھائی تورات اور انجیل میں جس نبی کی بشارت ہے وہ عرب میں ظاہر ہو گئے، یہ ان کا نمائندہ آیا ہے، یہ ان کا خط ہے، اور میں ان پر ایمان لاتا ہوں اور اسلام قبول کرتا ہوں. جیسے ہی زگاتر نے اعلان کیا تو وہاں کے سارے عیسائی پادری اٹلی کے وہ ان کے دشمن بن گئے، زگاتر کے مخالف ہو گئے. کل تک سب ان کے مرید تلامذہ ہاتھ کے نیچے، اب بغاوت کر گئے ان کے اسلام کی وجہ سے، اور ایسے مظالم لائے کہ وقت وہ آیا کہ زگاتر کو شہید کر ڈالا. انہوں نے شہادت گوارا کی لیکن اسلام کے اوپر وہ جمے ہوئے رہے. حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اٹلی سے روما سے واپس جب ہمس تشریف لائے اور آ کر کے حضرت دہیہ نے جب ہرقل کو ساری تفصیلات بتلائی، تصدیق والی بھی اور وہاں زگاتر نے جو اعلان کیا وہ، جب پوری تفصیل بتائی تو ہرقل کیا کہنے لگا، دیکھ لیا دہیہ زگاتر کا جو حال ہوا وہ، اگر میں بھی یہاں اعلان کروں گا تو میرے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا، یعنی یہ لوگ بغاوت کر کے مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے. یہ ہرقل نے حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی کہہ دیا. اسی لیے میں اس طریقے سے علل اعلان کہنے کی تو ہمت کرتا نہیں ہوں، یہ ہرقل نے کہا. اب ہرقل جو ہے نا بہت ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ میرے پارلیمنٹ والے میرے وزرا ان کے سامنے میں اعلان تو کر کے دیکھوں کیا کہتے ہیں وہ لوگ، ذرا میں چھیڑ کے تو دیکھوں تذکرہ کیا ان کا ریپلائی ملتا ہے، کیا وہ بھی زگاتر کی طرح مجھ پر حملہ کرتے ہیں، میرے خلاف شورش کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح. اس لیے اس نے یہ انتظام کیا ہرقل نے یا ہمس میں کہ باقاعدہ پارلیمنٹ کا ایمرجنسی اجلاس بلایا، دروازے کھلوا کر کے سارے وزراء شورا کے اراکین کو بلایا، روما کے بڑے بڑے پادریوں کو جمع کیا اور سب جگہ سیکیورٹی لگوا دی، دروازے بند کروا دیے تاکہ میں بند دروازے ان سے خطاب کروں اور بات کروں. اور یہ بھی ہے کہ جب خطاب کا وقت آیا تو عام طور پر قیصر کی جہاں کرسی اور تخت لگتا ہے وہاں وہ نہیں بیٹھا بلکہ وہ اوپر والی منزل پر چلا گیا اور اوپر والی منزل سے اس نے خطاب کیا تاکہ اگر ہنگامہ اور بغاوت ہو تو لوگ نیچے ہیں اور وہ اوپر ہے، اسی لیے اس کی جان کا خطرہ نہ رہے اور اس کی جان بچ جائے. اسی لیے اس نے یہ زوردار تدبیر کی اپنے اراکین پارلیمنٹ کے سامنے حضور کی تصدیق کا اعلان کرنے کے واسطے. جائیے تشریف لے جائیے.